الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد الامين فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات, میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہم اب قانون جہاد کا مطالعہ شروع کریں گے. شریعت کے جو ابواب دور جدید میں بہت زیر بحث ہیں, ان میں جس طرح تعدد ازواج, پردہ اور غلامی کا معاملہ ہے, کم و بیش وہی جہاد کا معاملہ ہے. پردے کے بارے میں, غلامی کے بارے میں, تعدد ازواج کے بارے میں قرآن مجید کا نقطہ نظر کیا ہے, اس نے ان مسائل میں کیا رہنمائی کی ہے, اسے ہم تفصیل سے دیکھ چکے ہیں. اور جو کچھ بھی اس میں میرا نقطہ نظر ہے, میں نے اسے مثبت دلائل کے ساتھ بھی بیان کر دیا ہے, اور دوسرے لوگ قرآن مجید کے ان مقامات یا ہدایات کو جس زاویہ نظر سے دیکھتے ہیں ان کا استدلال بھی بیان کر دیا ہے. اور اس استدلال پر جو میری معروضات ہو سکتی تھیں وہ بھی تفصیلاً زیر بحث آ گئی ہیں. یہی معاملہ اب اس قانون جہاد کا ہے. یہ بات میں ابتدائی میں واضح کر دوں کہ قرآن مجید میں جہاد کی تعبیر صرف قتال کے لیے نہیں اختیار کی گئی, یعنی اللہ کی راہ میں ہر جدوجہد کے لیے, دعوت کی جدوجہد, اللہ کا پیغام پہنچانے کی جدوجہد, اس کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی جدوجہد, ان سب کے لیے استعمال کی گئی ہے. لیکن ہمارے ہاں جہاد اور قتال اب ایک اصطلاح بن چکے ہیں. تو یہاں جب ہم جہاد کا مطالعہ کر رہے ہیں تو اس سے مراد قتال ہے, یعنی جنگ. قرآن مجید میں جو جنگ کا یا قتال کا قانون بیان ہوا ہے یہاں وہ زیر بحث ہے. چنانچہ میں نے اس میں ابتدا ہی میں یہ نوٹ لکھ دیا ہے کہ جہاد کے معنی کسی جدوجہد میں پوری قوت صرف کر دینے کے ہیں. قرآن میں یہ تعبیر جس طرح اللہ کی راہ میں عام جدوجہد کے لیے استعمال ہوئی ہے, اسی طرح قتال فی سبیل اللہ کے لیے بھی جگہ جگہ آئی ہے. یہاں اس کا یہی دوسرا مفہوم پیش نظر ہے, یعنی ہم یہاں پہ دو مفاہیم میں قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے, دوسرے مفہوم کو سامنے رکھ کر استعمال کریں گے. کیونکہ جہاں تک پہلے مفہوم کا تعلق ہے اللہ کی راہ میں جدوجہد, تو وہ شریعت کا مسئلہ نہیں ہے, وہ دین کا مسئلہ ہے, اور ظاہر ہے کہ اس پہلو سے وہ ایمانیات میں, اخلاقیات میں زیر بحث آئے گا. یہاں شریعت زیر بحث ہے, اور شریعت میں قتال, جنگ, یہ موضوع بحث ہے. امن اور آزادی انسانی تمدن کی ناگزیر ضرورت ہے. یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس قانون کے مطابق پیدا کیا ہے, جس فطرت پر تخلیق کیا ہے, اس میں اگر آپ غور کریں تو دو چیزیں ناگزیر ضرورت ہیں, ایک امن, دوسرے آزادی. یعنی انسان کو اگر امن میسر نہیں ہے تو پھر وہ دنیا میں جی نہیں سکتا, تمدن کو وجود پذیر نہیں کر سکتا, تہذیب کے ارتقاء کو جاری نہیں رکھ سکتا, جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہیں ان کو پورا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا. یہی معاملہ آزادی کا بھی ہے. یعنی انسان کو اپنے فکر و نظر میں, عقل و رائے میں آزادی حاصل ہونی چاہیے. کیونکہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے جس اسکیم پر بنائی ہے, اس اسکیم کا ناگزیر تقاضا ہے کہ انسانوں کی آزادی کو ایک بنیادی قدر کے طور پر مانا جائے. یعنی دنیا امتحان کے لیے بنی ہے. اگر آپ انسان کی آزادی سلب کر لیتے ہیں تو گویا آپ نے اس اسکیم کے خلاف اعلان جنگ کر دی ہے. اس کو اس دنیا میں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ صحیح بات اگر ایک چیز کو سمجھتا ہے تو اسے اپنائے, اور غلط سمجھتا ہے تو چھوڑ دے. تو اس وجہ سے امن اور آزادی کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ یہ دوسرے لوگوں کا مسئلہ ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی جو اسکیم اس کائنات میں ہے اس کا ناگزیر تقاضا ہے. انسانی تمدن اس کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا, اور جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو قائم کرتے وقت مقصد پیش نظر رکھا ہے وہ مجروح ہو جاتا ہے. لہذا امن اور آزادی انسانی تمدن کی ناگزیر ضرورت ہے. فرد کی سرکشی سے اس کی حفاظت کے لیے تادیب اور سزائیں. یعنی دنیا بھر میں اس بات کو مانا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ریاست میں, کسی علاقے میں, کسی قبیلے میں سرکشی کرتا ہے اور امن کو نقصان پہنچاتا ہے یا دوسروں کی آزادی کے خلاف کوئی اقدام کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ مجرم ہے. فرد کی سرکشی سے اس کی حفاظت کے لیے, یعنی کس چیز کی حفاظت کے لیے؟ امن اور آزادی کی حفاظت کے لیے تادیب اور سزائیں ہیں. لیکن اگر قومیں شوریدہ سر ہو جائیں, یعنی اگر تو معاملہ کسی ایک مجرم کا ہے, اس نے کھڑے ہو کر سرکشی کر دی ہے, لوگوں کے امن اور آزادی کو پامال کرنا شروع کر دیا ہے, تو آپ اسے سزا دے دیں گے, پکڑ لیں گے, عدالت میں لے جائیں گے, ہی کریں گے نا. کوئی شخص چوری کرتا ہے, کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے, کوئی لوگوں کے خلاف اس نوعیت کا اقدام کرتا ہے, تو اس بات کے لیے استدلال کی ضرورت نہیں ہے کہ دنیا بھر میں انسانی ضمیر یہ کہتا ہے کہ ایسے شخص کو مجرم قرار دیا جائے اور اسے سزا دی جائے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن اگر قومیں شوریدہ سر ہو جائیں, یعنی جو فرد ہے وہ تو ہماری ریاست میں رہتا ہے, ہمارے قبیلے میں ہے, ہم اسے پکڑ لیں گے, اس کو سزا دیں گے, یہ کر لیں گے, ایک پوری پوری قوم سرکشی پر اتر آئی ہے. اگر قومیں شوریدہ سر ہو جائیں تو ہر شخص جانتا ہے کہ ان کے خلاف تلوار اٹھانے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا. یعنی اگر کوئی قوم بحثیت قوم شوریدہ سری سرکشی پر اتر آئے, امن اور آزادی کے لیے خطرہ بن جائے, تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ یعنی کوئی راستہ اس کے سوا نہیں ہے کہ اس کو صحیح جگہ پر لانے کے لیے جنگ کی جائے, اور کچھ نہیں ہو سکتا. نصیحت اور تلقین جب تک کارگر ہو, تلوار اٹھانے کو کوئی شخص بھی جائز قرار نہ دے گا, مگر جب کسی قوم کی سرکشی اور شوریدہ سری اس حد کو پہنچ جائے کہ اسے نصیحت اور تلقین سے صحیح راستے پر لانا ممکن نہ رہے, تو انسان کا حق ہے کہ اس کے خلاف تلوار اٹھائے, اور اس وقت تک اٹھائے رکھے جب تک امن اور آزادی کی فضا دنیا میں بحال نہ ہو جائے. یعنی یہ وہ بات ہے جس کے لیے کسی استدلال کی ضرورت نہیں ہے, یہ مسلمات ہے. اگر کوئی قوم شوریدہ سر ہو گئی ہے, اس نے لوگوں کے لیے بدامنی پیدا کر دی ہے, ان کی آزادی کو غصب کرنا شروع کر دیا ہے, اور ہمارے پاس طاقت ہے تو ہم یہی کریں گے. یعنی اس وقت غلط یا صحیح اس سے بحث نہیں ہے. ریاست متحدہ امریکہ جو اقدامات کر رہی ہے وہ اسی اصول پر کر رہی ہے. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ امن اور آزادی کو خطرہ لاحق ہو گیا, ہمارے امن کو, دنیا کے امن کو. بحث اس سے نہیں ہے کہ ان کا مقدمہ درست ہے یا غلط, لیکن یہ ایسی بات ہے کہ آپ یہ تو بحث کر سکتے ہیں کہ تمہارے امن اور تمہاری آزادی کو خطرہ لاحق ہوا یا نہیں ہوا. ہو جائے تو پھر یہ بحث نہیں کی جا سکتی, پھر اقدام کیا جائے گا, یعنی کوئی چارہ اس کے سوا نہیں. قرآن کا ارشاد ہے کہ تلوار اٹھانے کی یہ اجازت اگر نہ دی جاتی, یعنی انسان جنگ کے معاملے میں بہت حساس ہے, وہ یہ کہتا ہے کیوں اجازت دی جائے اس کی. تو قرآن کا ارشاد ہے کہ تلوار اٹھانے کی یہ اجازت اگر نہ دی جاتی تو قوموں کی سرکشی اس انتہا کو پہنچ جاتی کہ تمدن کی بربادی کا تو کیا ذکر, معبد تک ویران کر دیے جاتے, عبادت گاہیں تک قائم نہ رہتی, اور ان جگہوں پر خاک اڑتی جہاں اب شب و روز اللہ پروردگار عالم کا نام لیا جاتا اور اس کی عبادت کی جاتی ہے. اور دیکھیے یہاں بھی قرآن مجید نے کیا کیا ہے, یعنی جس طریقے سے وہاں آپ نے دیکھا کہ اس نے بغیر کسی تعصب کے یہ اعلان کیا کہ جہنم سے بچنے کی ضمانت ایک معیار کے مطابق دی گئی ہے, اس کا تعلق کسی کے یہودی ہونے, کسی کے عیسائی ہونے اور کسی کے مسلمان ہونے سے نہیں ہے. بقرہ میں آپ پڑھ چکے, یہاں جب جنگ کا معاملہ زیر بحث آیا ہے تو اس میں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں. آپ دیکھیے قرآن کے الفاظ کیا ہیں, وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبَيْعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا. اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے دفع نہ کرتا, یعنی اگر جنگ کر کے, قتال کر کے سرکشی کو روکنے کی اجازت نہ دی جاتی تو خانقاہیں, گرجے, معبد اور مسجدیں, اور دیکھیے مسجد کا ذکر سب سے آخر میں آیا ہے, یعنی وہاں چونکہ زام توڑنا ہے تو سب سے پہلے مسلمانوں کا ذکر کیا ہے, اور یہاں چونکہ لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ تمہارے لیے جس طریقے سے تمہاری مسجد محترم ہے, اسی طرح سے ہر مذہب کی عبادت گاہ محترم ہے, اور کوئی گرجا ہے, کوئی خانقاہ ہے, کوئی معبد ہے. فرمایا اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے دفع نہ کرتا تو خانقاہیں, گرجے, معبد اور مسجدیں جن میں کثرت سے اللہ کا نام لیا جاتا ہے سب ڈھا دیے جاتے. اچھا, دوسرے پہلو یہ ہے کہ یہ نہیں کہا کہ گرجے میں تو اللہ کا نام ہمارے طریقے پر نہیں لیا جاتا, نہیں, وہ اللہ ہی کا نام لیتے ہیں. یعنی اس کے خاص پہلو کو نمایاں کیا ہے کہ ہر وہ جگہ جہاں خدا کا نام لیا جا رہا ہے وہ محترم ہے, مقدس ہے. اس سے بحث نہیں ہے کہ وہ تمہارے طریقے پر لیا جا رہا ہے, یہودی لے رہا ہے یا کوئی عیسائی لے رہا ہے, تو آپ یہ دیکھیں یہ بڑی بے نظیر آیت ہے قرآن مجید کی سورہ حج میں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جب گنوایا ہے چیزوں کو تو پہلے سب سے خانقاہیں, یہ اصل میں راہبوں کی خانقاہیں, عیسائیوں کی جو خانقاہیں ہوتی تھیں پہلے ان کا ذکر کیا, پھر اس کے بعد گرجوں کا ذکر کیا, پھر یہودیوں کے جو معبد ہوتے ہیں صلوات اس کا ذکر کیا, اور آخر میں مسجدوں کا ذکر کیا, اور پھر یہ کہا ہے کہ یہ وہ جگہ ہیں کہ جہاں اللہ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے, خدا کو یاد کرنے کی جگہ یہ بھی ویران ہو جاتی ہے اگر جنگ کرنے کی اجازت نہ دی جاتی امن اور آزادی کے دشمنوں کے خلاف. تو یہ بات اس سے واضح ہو جانی چاہیے کہ قرآن مجید میں جو جنگ کرنے کی اجازت دی گئی ہے اس کا باعث کوئی مذہبی مسئلہ نہیں ہے, بلکہ انسان کی بنیادی طور پر شوریدہ سری, سرکشی اور دوسرے انسانوں کے لیے امن اور آزادی کی فضا کو پامال کرنا ہے, بنیادی بات وہ ہے. اور اس کا استدلال قرآن نے یہی کیا ہے کہ ویسے تو آدمی یہ تقریر کر سکتا ہے, دنیا میں کچھ مذاہب ہیں جو یہ تقریر کرتے ہیں, جیسے بدھ مت میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں کسی حال میں بھی تلوار نہیں اٹھائی جائے گی. تو قرآن مجید نے اس پہ استدلال کیا ہے کہ اگر لوگوں کو تلوار اٹھانے کی اجازت نہ دی جائے, یعنی اگر ہم اپنی اسٹیٹ کو یہ اجازت نہ دیں کہ وہ مجرم کے خلاف کارروائی کرے, تو پھر کسی انسان کے لیے جینا آسان نہ رہے, اور اگر قوموں کی شوریدہ سری اور سرکشی کے خلاف اقدام نہ کیا جائے تو قرآن کہتا ہے کہ تمہارے تمدن کے اور تہذیب کے معاملات تو ایک طرف رہے, یعنی وہ جگہیں جن میں خدا کی عبادت کی جاتی ہے یہ بھی ویران ہو جائے, یہ بھی ڈھا دی جاتی ہے. یعنی انسان ایسا سرکش واقع ہوا ہے, اور دیکھ لیجئے آپ کہ جس زمانے میں دنیا ابھی ان اقدار کو اس طرح تسلیم نہیں کرتی تھی, اس وقت جب بنی اسرائیل کے خلاف اقدام کیا گیا تو بھائی آپ بنی اسرائیل کے خلاف اقدام کر رہے ہیں تو قوم کو ماریے, ہیکل ڈا دیا گیا, یعنی بخت نصر نے کیا ہیکل ڈا دیا. جب جب کوئی اقدام کیا گیا, مسجد کی بے حرمتی کی, اس کو پامال کیا. اچھا آپ خیال کریں گے کہ نہیں یہ بڑے قدیم زمانے کی بات ہے, آپ کو معلوم ہے کہ لاہور کی بادشاہی مسجد واگزار کرانے کے لیے مسلمانوں کو ایک لمبی جدوجہد کرنی پڑی, یعنی اس کو بھی جب پتا کیا گیا ہے سکھوں نے کیا تو انہوں نے بھی استبل بنا دیا, انگریزوں نے کیا انہوں نے بھی چھونی بنا دیا. ویسے تو مسجد کا احترام ہونا چاہیے نا, کوئی بھی ہو کسی کی عبادت گاہ بھی ہو. تو قرآن مجید اس معاملے میں یہ کہتا ہے, چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین نے مختلف علاقوں میں لشکر بھیجے ہیں تو جو سب سے پہلے وہ 10 ہدایات دی ہیں سید ابو بکر صدیق نے, اور وہی دہرائی جاتی رہی ہیں, ان میں سب سے اولین چیز یہ ہے کسی گرجے, کسی مسجد, کسی معبد, کسی راہب کو تم تنگ نہیں کرو گے. یہ اللہ کی یاد میں بیٹھے ہوئے ہیں, جنگ کرو ان سرکشوں کے خلاف جن کے خلاف کر رہے ہو, یہ تو ویسے دنیا چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان کے خلاف کیوں اقدام کرتے ہو. تو یہاں اس کی وجہ یہی بیان کی ہے کہ اگر جنگ کی اجازت نہ دی جاتی تو خانقاہیں, گرجے, معبد اور مسجدیں جن میں کثرت سے اللہ کا نام لیا جاتا ہے سب ڈھا دیے جاتے, یعنی سرکشی انسان کی یہاں پہنچ جاتی. شریعت کی اصطلاح میں یہ جہاد ہے, یعنی یہ جو جنگ ہے جو قوموں کی سرکشی اور شوریدہ سری کے خلاف کی جاتی ہے یہ جہاد ہے, اور اس کا حکم قرآن میں دو صورتوں کے لیے آیا ہے. یعنی قرآن کا اگر آپ مطالعہ کریں تو دو صورتیں ہیں جن کے معاملے میں قرآن نے کہا ہے کہ جنگ کرو. ایک ظلم و عدوان کے خلاف, عدوان زیادتی, یعنی کوئی ظلم کوئی زیادتی کسی گروہ نے کر ڈالی ہے, اٹھ کھڑا ہوا ہے سرکشی پر آمادہ ہو گیا, تو قرآن مجید کہتا ہے کہ اس کے خلاف اگر وہ سمجھانے بجانے سے باز نہیں آتا, نصیحت اور تلقین کارگر نہیں ہوتی, جنگ کی جائے گی ظلم و عدوان کے خلاف. دوسرے اتمام حجت کے بعد منکرین حق کے خلاف, یعنی ایک سرکشی وہ ہے کہ جو انسان انسان کے خلاف کرتا ہے, ایک سرکشی وہ ہے جو اتمام حجت کے بعد کوئی قوم خدا کے خلاف کرتی ہے. تو قرآن مجید نے ایک جنگ کا حکم ان لوگوں کے خلاف دیا جو کوئی ظلم یا زیادتی دوسرے انسانوں پر کریں, اور ایک ان لوگوں کے خلاف جنگ کا حکم دیا جو اللہ تعالی کی طرف سے اتمام حجت کے بعد بھی انکار پر جمے رہے. یعنی یہ دو صورتیں ہیں جو قرآن میں زیر بحث آئی ہیں. تو اب یہ دیکھیے کہ ان دونوں صورتوں کی نوعیت کیا ہے. پہلی صورت یعنی ظلم اور عدوان کے خلاف جنگ, آپ کو اس میں یہ میں چونکہ نظر ثانی شدہ سامنے رکھے ہوئے ہوں جو اشراق کے مئی کے شمارے میں چھپا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ کچھ جگہوں کے اوپر کچھ عبارتوں کا اختلاف نظر اسے درست کر لیجئے. پہلی صورت, پہلی صورت سے مراد ظلم اور عدوان کے خلاف جنگ. پہلی صورت شریعت کا ابدی حکم ہے, یعنی یہ ہمیشہ کے لیے ہماری شریعت کا حکم بنا دیا گیا ہے. مسلمانوں کے لیے اگر ان کے پاس طاقت ہو تو ظلم اور عدوان کو ختم کرنے کے لیے, استحصال کو ختم کرنے کے لیے, انسانوں کی زیادتی اور سرکشی کو ختم کرنے کے لیے جنگ ایک مذہبی فریضہ ہے. اگر کبھی ایسی نوبت آ جائے, پہلی صورت شریعت کا ابدی حکم ہے اور اس کے تحت جہاد اسی مصلحت سے کیا جاتا ہے جو اوپر بیان ہوئی, یعنی جو اوپر تمہید میں حکمت اور مصلحت بیان ہوئی ہے کہ قومیں شوریدہ سر ہو جائیں تو انسانی تمدن میں امن اور آزادی خطرے میں پڑ جاتی ہے, تو اسی مصلحت کے تحت جہاد کیا جاتا ہے اور یہ شریعت کا ابدی حکم ہے. دوسری صورت کا تعلق شریعت سے نہیں, جو دوسری صورت ہے اس کا تعلق شریعت سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے قانون اتمام حجت سے, یعنی اس کا تعلق ہم انسانوں سے نہیں ہے. شریعت تو وہ قانون ہے جو ہمارے لیے نازل کیا گیا ہے. دوسری صورت جو قرآن میں زیر بحث آئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قانون اتمام حجت سے متعلق ہے. اتمام حجت کی اصطلاح سے اب آپ واقف ہو چکے ہوں گے, یعنی اللہ تعالیٰ نے زمانہ رسالت میں وقتاً فوقتاً افراد اور جماعتوں کے ذریعے سے قیامت برپا کی ہے دنیا میں, قیامت صغرا, یعنی جس میں حجت قائم کر دینے کے بعد, عذر ختم کر دینے کے بعد, ہر لحاظ سے بات واضح کر دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سزا دی ہے, ایسے ہی جیسے قیامت میں وہ دے گا. اس کی تفصیل میں اس سے پہلے کر چکا ہوں. تو اس کو بیان کرتے ہیں ہم قانون اتمام حجت میں, یعنی اس کے شریعت سے کوئی تعلق نہیں, ہم سے کوئی تعلق نہیں, اس میں انسان ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے, ہمارے لیے وہی ہے ظلم اور عدوان کے خلاف جنگ, بلکہ اللہ تعالیٰ کے قانون اتمام حجت سے ہے جو اس دنیا میں ہمیشہ انہی لوگوں کے ذریعے سے روبہ عمل ہوتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ شہادت کے منصب پر فائز کرتے ہیں. یعنی یہ میرا آپ کا زید اور بکر کا کام نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ جن کو شہادت کے منصب پر فائز کرتے ہیں ان کی ذمہ داری رہی ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ وہ حق کی ایسی گواہی بن جاتے ہیں, شہادت اس کی تفصیل ہم کر چکے ہیں, اس کے معنی یہ ہے کہ وہ حق کی ایسی گواہی بن جاتے ہیں کہ اس کے بعد کسی کے لیے اس سے انحراف کی گنجائش باقی نہیں جاتی. یعنی حق اپنے آخری صورت میں واضح ہو جاتا ہے, جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا. انسانی تاریخ میں یہ منصب آخری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی قوم بنی اسماعیل کو حاصل ہوا ہے. یعنی آخری مرتبہ یہ جو منصب ہے شہادت کا منصب, یہ حضور کو حاصل ہوا, پہلے رسولوں کو حاصل ہوتا رہا, پھر بنی اسرائیل کو حاصل ہوا, آخری مرتبہ حضور اور آپ کی قوم بنی اسماعیل کو حاصل ہوا. قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے سورہ بقرہ میں, وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک درمیان کی جماعت بنایا تاکہ تم دنیا کی قوموں پر حق کی شہادت دینے والے بنو اور پیغمبر تم پر یہ شہادت دے. بنی اسماعیل کو درمیان کی جماعت میرے نزدیک اس وجہ سے کہا ہے کہ ان کے ایک طرف اللہ اور اس کا رسول ہے اور دوسری طرف دنیا کی اقوام ہے جن کے لیے وہ اٹھائے گئے, تو وہ گویا ایک واسطے کی حیثیت رکھتے تھے. ہمیں خدا کی دعوت اور اس کا پیغام انہی کے ذریعے سے ملا. اس قانون کی روح سے, یہ جو قانون اتمام حجت ہے, اس قانون کی روح سے اللہ کی حجت جب کسی قوم پر پوری ہو جاتی ہے تو اس کے منکرین پر اسی دنیا میں عذاب آ جاتا ہے. یہ عذاب آسمان سے بھی آتا ہے اور بعض حالات میں اہل حق کی تلواروں کے ذریعے سے بھی. یعنی اللہ تعالیٰ جب یہ سزا دیتے رہے ہیں تو دو طریقے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اختیار کیے ہیں. اگر تو کسی جگہ مسلمانوں کو اقتدار حاصل ہو گیا, اللہ کے پیغمبروں کو اقتدار حاصل ہو گیا, تو پھر یہ کہا کہ اب تمہاری تلواروں کے ذریعے سے سزا دی جائے گی نہ ماننے والوں کو, اور اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر آسمان کے فرشتے نے آ کے اس بستی کو لوٹ دیا. جیسے آج پر عذاب کا ذکر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں, سمود پر عذاب کا ذکر پڑھتے ہیں, قوم فرعون پر پڑھتے ہیں. یہ دو طریقے اختیار کیے گئے. پھر اس کے نتیجے میں منکرین لازمن مغلوب ہو جاتے ہیں. یعنی جب یہ عذاب آتا ہے تو منکرین لازمن مغلوب ہو جاتے ہیں اور ان کی سرزمین پر حق کا غلبہ پوری قوت کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی قوم کے اہل ایمان کی طرف سے اتمام حجت کے بعد یہی دوسری صورت پیش آئی. یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی قوم بنی اسماعیل نے اتمام حجت کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ان کو اذن دیا کہ اب تم سزا دے سکتے ہو. چنانچہ انہیں جس طرح ظلم و عدوان کے خلاف قتال کا حکم دیا گیا, اسی طرح اس مقصد کے لیے بھی تلوار اٹھانے کی ہدایت ہوئی. یعنی دونوں جو چیزیں ہیں یہ ان کے لیے اکٹھی ہو گئی, ظلم اور عدوان کے خلاف جنگ جو ہمارے لیے بھی ہے, وہ تو وہ کی انہوں نے اگر اس کا موقع آ گیا, اور ایک دوسری جنگ بھی انہوں نے کی اور وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا آلہ بن کر کی. یہ خدا کا کام تھا, جو انسانوں کے ہاتھوں سے انجام پایا. یعنی یہ فیصلہ کوئی انسان نہیں کر سکتا تھا. کسی آدمی کو سزا دینے کا فیصلہ کرنا یہ انسان کا کام نہیں ہے, یہ خدا کا کام تھا. جو انسانوں کے ہاتھوں سے انجام پایا اسے ایک سنت الہی کی حیثیت سے دیکھنا چاہیے, انسانی اخلاقیات سے اس کا کوئی تعلق نہیں. یعذبہم اللہ بایدیکم, یعنی رسول اللہ کے اوپر ایمان لانے والے بنی اسماعیل کو اللہ تعالی نے خطاب کے کر کے کہا یعذبہم اللہ بایدیکم, اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سے سزا دے گا. یعنی وہ عذاب جو پہلے فرشتے نازل کرتے رہے ہیں قوم عاد قوم سمود فرعون پر, وہ رسول اللہ کے ساتھیوں کے ہاتھوں سے آئے گا. یعذبہم اللہ بایدیکم, اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سے سزا دے گا کہ الفاظ میں یہی حقیقت بیان ہوئی ہے. ذیل میں ہم جہاد کی ان دونوں صورتوں سے متعلق قرآن کے نصوص کی وضاحت کریں گے. یعنی پہلے یہ تمہید ہے جس میں نے بتا دیا ہے کہ یہ دو شکلیں ہیں. یہ دوسری ہی صورت ہے اصل میں جو لوگوں کے لیے غلط فہمی کا باعث بنی ہے. یعنی قرآن مجید میں چونکہ اس کا حکم بیان ہوا ہے, یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بنی اسماعیل کے لیے بیان ہوا ہے, اس حکم کی نوعیت یہ نہیں ہے کہ آپ فیصلہ کر دیں گے کہ ہم چونکہ اس منصب پر کھڑے ہیں تو اب ہم جس کے خلاف چاہے تلوار اٹھا لیں. اس کا فیصلہ بھی اللہ کرتے ہیں, اس کا اذن بھی اللہ دیتے ہیں. جس طرح ہجرت ان کے اذن کے بغیر نہیں ہو سکتی, یہ قتال بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ خدا کا کام ہے, یعنی اس کا کوئی بندوں سے تعلق نہیں ہے, بندے اس کا فیصلہ ہی نہیں کر سکتے. یہ کیسے ہوا, چونکہ قرآن میں یہ زیر بحث آ گیا ہے, اور جو اس سے متعلق آیات ہیں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہی اصل میں غلط فہمی کا باعث بنی ہے. مثلا جب مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے اپنی مشہور کتاب, ان کی پہلی کتاب ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے, بلکہ خود انہوں نے لکھا ہے کہ جس زمانے میں ہندوستان میں شدھی اور سنگٹن کی تحریکیں چل رہی تھیں اور مسلمانوں کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی تھی کہ یہ تو ایک تشدد پسند قوم ہے اور ان کے ہاں جہاد کا تصور ہے, اس کے خلاف ہندوؤں میں بہت سی تحریکیں اٹھ کھڑی ہوئی تھیں, تو اس زمانے میں مولانا محمد علی جوہر کا عام طریقہ یہ تھا کہ وہ دلی کی جامع مسجد میں جمعے کے بعد خطاب فرمایا کرتے تھے. تو اس میں مولانا سید اللہ صاحب مودودی فرماتے ہیں کہ انہوں نے دو چار مرتبہ یہ ذکر کیا کہ کاش کوئی شخص اسلام کے جہاد کے تصور کو واضح کر سکتا, اس موضوع پر کوئی اچھی چیز موجود نہیں ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اس کو سنتا رہا, اور چونکہ مولانا محمد علی کے ساتھ ان کو بہت عقیدت تھی, بہت محبت تھی ان کو, تو انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ میں نے یہ خیال کیا کہ میں ہی کیوں نہ ہوں. نوجوان تھے اس وقت, 23-24 سال کی عمر تھی, تو انہوں نے اس زمانے میں یہ پہلی کتاب لکھی. یہ بیان کیا جاتا ہے کہ علامہ اقبال نے بھی اسی کتاب سے ان سے تعارف حاصل کیا اور بڑی تحسین کی اس کتاب کی. اس کتاب میں یہی آیات ہیں جو آگے زیر بحث آئیں گی, یعنی قانون اتمام حجت کے تحت جس میں مسلمانوں کو رسول اللہ کے زمانے میں حکم دیا گیا کہ اب یہ عذاب تمہارے ہاتھوں نازل ہوگا, انہی آیات کو انہوں نے موضوع بنا کر ایک عنوان قائم کیا ہے کہ جنگ کی دو قسمیں ہیں, ایک مدافعانہ جنگ, دفاع کی جنگ جس کو کہتے ہیں. الجہاد فی الاسلام جو ہے اس میں انہوں نے جنگ کی جو قسمیں بیان کی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ وہ جنگ جو مدافعت میں یا دفاع میں کی جاتی ہے, ایک اس کا حکم قرآن میں ہے, اور ایک مسلحانہ جنگ. مولانا کمال یہ تھا کہ وہ ایسی تعبیر ضرور اختیار کر لیتے تھے جس پر اعتراض ذرا مشکل ہو جاتا, مسلحانہ جنگ. اس کو انہوں نے یہ بیان کیا کہ مسلمان چونکہ خیر اور اصلاح کے دائی ہیں, حق ان کے پاس ہے, تو اس وجہ سے اگر دنیا کے اندر ان کو قوت حاصل ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ وہ کسی کے پاس حکومت نہیں رہنے دیں گے. یعنی یہ تو نہیں کریں گے کہ ان کو وہ یہ کہیں کہ تم ایمان لاؤ, یہ تو نہیں کہیں گے. یہ بھی آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر قرآن مجید کی انہی آیات کو موضوع بنایا جائے تو نتیجہ تو یہ نکلتا ہے کہ یہ کہا جائے گا کہ ایمان لاؤ. یہ ہم بحث کریں گے آگے. تاہم انہوں نے یہ فرمایا کہ وہ اس کو ایمان لانے کا تقاضا تو نہیں کریں گے, لیکن جیسے ہی ان کے پاس طاقت آئے گی تو وہ پھر دنیا میں اسلامی نظام, جو ان کی خاص اصطلاح ہے, وہ قائم کر دیں گے دنیا کے اندر. اور اگر کوئی قوم اس کے مقابلے میں اٹھے گی تو تلوار سے اس کو مغلوب کر دیں گے. دنیا میں یہ حق اسلام ان کے کہنے کے مطابق کسی قوم کو نہیں دیتا کہ وہ حکومت کرے. ہر حال میں ان کو مسلمانوں کی حکومت کے تحت اقلیت بن کے رہنا ہے. اب اس کے کچھ نتائج اور واقف ہیں جو اچھی طرح سمجھ لینے چاہیے. یعنی آپ جانتے ہیں کہ آج سے دو صدی پہلے تک تو صورتحال یہ تھی کہ اس چیز کو بھی ایک بالکل ہی معمول دنیا کا سمجھا جاتا تھا. آپ کے پاس طاقت ہے, آپ اٹھ کھڑے ہوئے, آپ نے دنیا پہ قبضہ کر لیا, آپ نے حکومت قائم کر دی. بلکہ وہ لوگ کے جو دنیا کو فتح کرنے کے نکلے, اسکندر نکلا, تو لوگ عام طور پہ اس کی کہانیاں پڑھ کے بہت اس کو ہیرو سمجھتے تھے. دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکلا ہے. دنیا پر حکومت قائم کرنا اور مختلف قوموں کو مغلوب کرنا, یہ کسی زمانے میں کوئی بڑی بری بات نہیں سمجھی جاتی تھی. چنگیز اور ہلاکو اگر کبھی نکلتے تھے تو اگر عام لوگوں پر ظلم کریں تو یہ بری بات سمجھی جاتی تھی, ورنہ یہ ہے کہ وہ فوج, آپ دیکھیں گے ہندوستان کی آپ تاریخ پڑھتے ہیں, آپ بابر آیا, اس نے آگے ابراہیم لودھی کی فوج کو شکست دی, تو ابراہیم لودھی کی فوج نے ان کے معاش اکھاڑ لیے تھے. آخر ان کا کہ ٹھیک ہے اگر فرغانہ میں میری حکومت نہیں رہی, چلیے ہندوستان میں صحیح. تو یہ حوصلہ مند لوگوں کے لیے دنیا کھلی پڑی تھی یہ صورت. اچھا, اب چونکہ دنیا میں ڈیموکریٹک ریولیوشن آ گیا, یعنی دنیا میں بڑی تبدیلی آئی ہے نا اس صدی میں, بلکہ پچھلی صدی میں, کہ یہ اصول مان لیا گیا کہ جس قوم کو جس جگہ اکثریت حاصل ہوگی وہ حکومت کرے گی. تو اس میں جب آپ مسلحانہ جنگ کا یہ تصور بیان کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ نکلے گا, اور وہی نتیجہ یہ نکلے گا کہ نہ صرف یہ کہ جن ملکوں میں آپ کو اقتدار حاصل ہے وہاں آپ مذہبی لحاظ سے اسلامی نظام قائم کریں گے, بلکہ جن ملکوں میں آپ اقلیت میں ہیں وہاں بھی آپ حملہ کریں گے اگر آپ پاس طاقت ہوگی, اور ان کے اوپر حکومت آپ مسلط کر دیں گے. اور یہ بات انہوں نے بے کم و کاست اپنی کتاب میں بیان کر دی. چنانچہ میں نے ایک مرتبہ ایک بڑے مذہبی رہنما سے پچھلے سال گفتگو کرتے یہ عرض کیا تھا, تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ بات یہ ہے کہ دنیا ہمیں مٹانے کے لیے نکل کھڑی ہوئی ہے, اور امریکہ ہمارے خلاف جارحیت کر رہا ہے, اور یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے. تو خیر, ذرا بات جب مزید آگے بڑھی اور وہ کچھ غصے میں تھے, تو میں نے کہا کہ آپ کا جہاد کا تصور کیا ہے؟ یعنی یہی ہے نا کہ جب آپ کے پاس طاقت ہوگی تو آپ بھی دنیا پہ غلبہ قائم کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوں گے. تو جب آپ کا اپنا تصور یہ ہے, اور آپ ظاہر ہے اس کو لکھیں گے, بیان کریں گے, کیونکہ یہ تو آپ کا دینی حق ہے, آپ اس کو بیان کر رہے ہیں, تو اگر آپ امریکہ کی جگہ ہوں تو کیا کریں گے یہ سننے کے بعد؟ یعنی اگر آپ کو پتا چلے کہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ جب ان کے پاس طاقت ہوگی تو وہ دنیا پر اپنی حکومت قائم کر دیں گے اور بالجبر مغلوب کر دیں گے پوری دنیا کو, اگر آپ کا نقطہ نظر یہ ہے, لکھا ہوا ہے, آپ اس کو مانتے ہیں, تو یہ بات اگر آپ امریکہ کی جگہ اور آپ کو پہنچے تو آپ کیا کریں گے؟ یعنی اس کا سادہ جواب یہ ہے کہ میرے پاس, میں بھی اگر امریکہ کا سربراہ ہوں تو میں یہ کروں گا کہ آپ کو اٹھنے سے پہلے مار دوں گا, اس لیے کہ آپ تو علانیہ یہ مجھے کہہ رہے ہیں نا, تو پھر میرا حق بنتا ہے کہ اگر میرے پاس پہلے طاقت ہے تو میں آپ کو نہ صرف یہ کہ طاقتور ہونے نہ دوں, بلکہ اس سے پہلے پہلے آپ کی طبیعت درست کر دوں, کیونکہ آپ تو علانیہ یہ بات کہہ رہے ہیں, لکھ کے کہہ رہے ہیں. یعنی آپ یوں سمجھیے کہ جیسے پاکستان کے دستور میں یہ بات لکھی ہوئی ہو کہ ہمارے پاس طاقت ہوگی تو ہم ہندوستان پر حملہ آور ہو جائیں گے, اور ہندوستان پر حملہ آور ہو کے وہاں پر کانگریس کی حکومت یا ہندوؤں کی حکومت یا وہاں جو بھی حکومت قائم ہے ان کی قومی حکومت اسے ختم کر دیں گے, اور وہاں مسلمانوں کی حکومت قائم کر دیں گے الحمدللہ, یعنی مغلیہ خاندان کے بعد اس کا قیام عمل میں آ جائے گا, اور اسلام کو ہم قانون شریعت کے طور پر وہاں لاگو کر دیں گے, یہ ہمارے فرض کے لیے آئین میں لکھا ہوا. مجھے بتائیے ہندوستان کو کیا کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے یعنی اس کے بعد یہ, تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ موقف ان کا ہے. اچھا, یہ جو موقف ہے یہ چونکہ وہ تو بہت سلیقے سے, انہوں نے کتنی خوبصورت تعبیر رکھتے ہیں, مسلحانہ جنگ تعبیر ایسی ہے, اگر یہی اگر عنوان یہ قائم کر دیتے ہو کہ مدافعانہ جنگ جارحانہ جنگ, تو ظاہر ہے کہ پھر نوعیت بہت تبدیل ہو جاتی. مسلحانہ جنگ, وہاں کا چونکہ ہم اصلاح کے دائی ہیں تو ہم دنیا میں اصلاح قائم کرنے کے لیے جنگ کر دیں گے. انہیں آیات کو پھر اسامہ بن لادن اور القاعدہ کے لوگوں نے موضوع بنایا. چنانچہ آپ جو ہوسٹ میں لوگوں کا اجتماع ہوا تھا جس کے بعد انہوں نے, یہ 11 ستمبر کے واقعے سے بہت پہلے کی بات ہے, تو اس وقت انہوں نے ڈکلریشن ایک جاری کیا تھا, وہ چھپا ہوا موجود ہے اسامہ بن لادن کے دستخطوں سے. اس میں انہوں نے انہی آیات کو کوٹ کیا اور انہوں نے کہا قرآن ہم کو یہ حکم دیتا ہے کہ دنیا میں جتنے غیر مسلم ہیں ان کو ہم صفحہ ہستی سے اول تو مٹا دیں, اور اگر باقی رہنے دیں تو مغلوب کر کے باقی رہنے دیں. یہ آپ لوگوں میں سے اگر کوئی صاحب دیکھنا چاہے تو میرے پاس ہے ریکارڈ میں ہوسٹ کا جو ڈکلریشن ہے, اور یہ 11 ستمبر کے واقعے سے بہت پہلے کا ہے, یعنی یہ ایسا نہیں, یہ 1998 کا ہے, یہ تو بہت بعد میں واقعہ پیش آیا. اور یہی کم و بیش نقطۂ نظر جو ہے وہ اس وقت اگر آپ مسلمانوں کی جو نئی نسل ہے ان میں سے جو لوگ دین اسلامی نظام اسلام کا غلبہ اور اس پہ جدوجہد کر رہے ہیں ان میں دیکھیے تو یہی نقطۂ نظر ہے. اس کا باعث کیا بنا ہے میں آپ کو اس طرح یہ بتا چکا ہوں اس سے پہلے کہ پردے کے معاملے میں غلطی کا باعث کیا چیز بنی ہے, یعنی دو آیات اس کا باعث بنی ہے. ایک وہ آیات جو رسول اللہ کی بیویوں کے معاملے میں ہیں, یعنی جس میں ایک خاص صورتحال اخلاقی لحاظ سے پیغمبر ان کے گھرانے کو پیش آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے کچھ پابندیاں لگائی اور اس وقت کی صورتحال کے لیے کچھ تدابیر اختیار کی گئی, یعنی ایک بالکل ایمرجنسی کی صورت پیدا ہوئی. دوسرے وہ آیات جن میں عام مسلمان عورتوں کو باشوں نے تنگ کرنا شروع کیا تو اس معاملے میں ایک تدبیر ان کو بتائی گئی کہ اس طریقے سے تم اپنی حفاظت کا اہتمام کر لو تاکہ ان کی در اندازی سے تمہیں بچایا جا سکے. ان دونوں آیات کو ابدی حکم قرار دینے کے نتیجے میں پردے کا مسئلہ ہمارے ہاں پیدا ہوا اور یہی معاملہ جہاد کے معاملے میں ہے. یعنی اس میں بھی جو قانون اتمام حجت کی آیات ہیں ان کو اصل میں موضوع بنایا ہے لوگوں نے اور ان کا صحیح موقع و محل نہ سمجھنے کی وجہ سے کہ وہ کیا چیز ہے جو بیان ہوئی ہے یہ ساری غلط فہمی ہمارے یہاں پیدا. اب بھی انہی آیات کو بیان کرتے ہیں, آپ آگے دیکھیں گے کہ وہی سورہ توبہ کی آیات ہیں جو اسامہ بن لادن نے نقل کی ہیں, وہی سورہ توبہ کی آیات ہیں جو مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے الجہاد فی الاسلام میں نقل کی ہیں اور انہی سے وہ استدلال کرتے ہیں. تو اس وجہ سے ابتدا میں نے تمہید میں یہ بات واضح کر دی کہ قرآن میں, یعنی اصل میں تو چونکہ یہ شریعت کا حکم ہی نہیں ہے, اگر یہ سارا پس منظر غلط فہمی کا نہ ہوتا تو میں اس دوسری صورت کا ذکر نہ کرتا یہاں پہ قانون جہاد میں, یعنی ظلم اور عدوان کے خلاف جنگ کے احکام بیان کر دیے جاتے. لیکن چونکہ یہ دوسری صورت قرآن میں زیر بحث آئی ہے اور اس سے غلط فہمی ہو گئی ہے, جیسے پردے کے معاملے میں, پردے کے معاملے میں آپ دیکھا نا کہ جب ہم نے آیات کا تجزیہ کیا اور جب ان مقامات کو نکال کے دیکھا اور جب سورہ احزاب میں ان کو رکھ کے پڑھا اور ان کے پیش وقت کی آیات کو دیکھا تو صورتحال بالکل دوسری شکل پیش نمایاں ہو گئے. یعنی معلوم ہو گیا کہ قرآن مجید آپ اب بھی دیکھ رہے ہیں بکرا کو پڑھتے ہوئے کہ قرآن مجید اپنی بات بیان کرنے کے معاملے میں کہ لمبی چوڑی شرح تفسیر کا متقاضی نہیں ہے, صرف ترجمہ ٹھیک کر دیں, یعنی ترجمہ بہت اچھے طریقے سے اگر کر دیں تو نہایت بلیغ طریقے سے وہ اپنا مقدمہ پوری طرح واضح کر دیتا ہے. یہی صورتحال احزاب کی آیات کی بھی ہے. تو غلط فہمی کا باعث جو چیز بنی وہ یہ چیز بنی. یا پھر میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ایسا ہوتا ہے کہ قرآن تو واضح ہوتا ہے, جیسے زیر بحث آ گئی تھی یہ بات کہ قرآن نے تو واضح طور پر کہہ دیا یہ بات کہ تم جنگی قیدی پکڑو تو یا ان سے فدیہ لے کے معاملہ کر لو یا ان کو احسان کے طور پر رہا کر دو. یعنی قرآن نے تو جنگی قیدیوں کے بارے میں اپنا قانون بغیر کسی وہم کے بیان کر دیا, اس آیت میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے کسی تیسری صورت کا, اما منم باد و اما فدا. لیکن پھر کچھ واقعات روایات جو ہیں ظاہر ہے کہ وہ سامنے آتی ہیں, تاریخی روایات. تو تاریخی واقعات روایات کے معاملے میں صحیح اصول یہی ہونا چاہیے کہ اگر وہ قرآن مجید کے مطابق ہیں تو پھر تو کوئی سوال نہیں ہے بحث کا. اگر قرآن مجید سے ان کی مطابقت آپ تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو بتا دیجئے کہ یہ نوعیت ہے, اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر روایت چھوڑی جائے گی یا قرآن چھوڑ دیا جائے گا. یعنی حکم تو قرآن کا ہے نا, جو دین کا ماخذ دین کا منبع قرآن ہے. یعنی مثال کے طور پر ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ جی فلاں فلاں معاملے میں جو تاریخی واقعات ہیں میں ان کی کوئی توجہ نہیں کر پاتا ہوں کیا واقعات ہوئے, تو ہم اطمینان کے ساتھ یہ بات کہیں گے قرآن کا یہ حکم ہے, بس بات ختم ہو گئی. قرآن مجید میں کوئی بھام نہیں تھا اس معاملے میں بھی, لیکن وہ غلط فہمی کا باعث بنا. تو یہ چیز باعث بن جاتی ہے. چنانچہ اس میں بھی ظاہر ہے کہ پوری تاریخ ہے, بنی اسماعیل نے اقدام کیا نا اس کے بعد, اور اس اقدام کو یوں نہیں ہوا کہ اس اقدام کے بعد مسلمان بالکل قانون اتمام حجت کے بارے میں لکھ کر واضح ہو گئے ہوں, تو غلط فہمی بعض واقعات سے پیدا ہو, واقعات بھی آگے زیر بحث آ جائیں گے. اس طرح تو میں نے آپ سے یاد کر دیا کہ جہاد کے معاملے میں اب اگر قانون اتمام حجت کے تحت جو اللہ تعالی نے عذاب نازل کیا اس کو آپ چھوڑ دیں اور پھر دنیا کے سامنے وہ پہلا پیراگراف پڑھیں جو میں نے لکھا ہے کہ قومیں جب سرکش ہو جائیں اور ظلم و عدوان پر اتر آئیں تو ان کے خلاف تلوار اٹھانے کا اسلام نے حکم دیا, کوئی بحث پیدا ہوتی بحث پیدا نہیں. یہ بڑی سادہ بات ہے کہ اگر کسی ریاست کے اندر کوئی مجرم جرم کرے گا تو اس کو سزا دی جائے گی, اور اگر کوئی قوم سرکش ہوگی تو اس کی بھی طبیعت درست کی جائے گی. اور اس کی وجہ قرآن نے کیا بیان کی ہے کہ اگر ایسا نہ کیا جائے. اور دیکھیے اس میں جو خوبی ہے وہ یہ ہے, جو اس آیت کے اندر خوبی ہے وہ یہ ہے کہ یہ معاملہ ہم ظلم کا معاملہ صرف یہی نہیں ہے کہ مسجد ویران کی جا رہی ہے, ظلم اگر گرجا ویران کیا جا رہا ہے, اور ظاہر ہے کہ گرجا علامت ہے نا ایک مذہب کی, تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ ظلم مسلمانوں کے خلاف ہوا یا غیر مسلموں کے خلاف, بحث یہ نہیں ہے. بحث یہ کہ ظلم ہو گیا, زیادتی ہو گئی ہے. اس لیے اس ظلم اور زیادتی میں اگر ہمارے پاس طاقت ہے تو ہم اس کا استحصال کرنے کی کوشش کریں گے. اس بنیادی بات کو سمجھ لیجئے. اب اس کے بعد ہم تمام آیات کو لیں گے جو اس بات میں. جی فرمائیے. امت
المسطن کے حوالے سے سوال تھا. کچھ ماہ قبل جب یہ بات ہوئی تھی اس وقت آپ نے ابو سعید خضری کی روایت کے حوالے سے ایک اور تشریح بھی اس کی طرف توجہ دلائی تھی. یہاں صرف ایک ہی تشریح ہے کہ ایک جانب اللہ اور اللہ کا رسول ہے, دوسری جانب باقی اقوام ہے. تو کیا وہ جو ایک بات اس وقت ہوئی تھی, ایک طرف قوم نوح اور یاجوج ماجوج کے حوالے سے ایک بات یاد آتی ہے, تو کیا اس فکر میں کوئی اب تبدیلی یا آگے بات پڑ؟
اس باب میں تو غالباً یہ بات نہیں ہوئی تھی.
امتن وسطن کے حوالے سے ہوئی تھی کہ امتن وسطن کا کیا
کوئی سننے والے لوگوں کو اگر یاد ہو کیا موضوع تھا, یہ کیا مسئلہ تھا؟ یعنی امتن وسطن جو ہے اس میں وسطن کا لفظ کہ لغوی معنی لٹرل مفہوم ہے اس کا درمیان کی جماعت, درمیان کی امت, درمیان کا گروہ. امت کے لفظ کو آپ چھوڑ دیجئے, اس کی وجہ یہ کہ امت کا لفظ اب ایک خاص معنی میں بولا جاتا ہے. یہ بھی اصطلاح بن چکا ہے, یہ بالکل وہی رسول والا معاملہ ہے. تو ورنہ امت قرآن میں مطلب ہے گروہ, جماعت, ایک فریق, کوئی انسانوں کا گروہ یا کوئی جماعت, اس کے لفظ امت آ جائے گا. تو وسط کا لفظ جو ہے یہ اصلا تو استعمال ہوتا ہے درمیان کے معنی میں, درمیان کی جماعت. اب یہی لفظ عربی زبان میں کبھی کبھی چونکہ درمیان کی چیز جو ہوتی ہے وہ بہتر ہوتی ہے عام طور پہ, یعنی اعتدال ہوتا ہے نا اس کے اندر, تو بہتر کے معنی میں مجازن استعمال ہو جاتا ہے. جیسے آپ انتقال کے لفظ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے معنی میں ہے تو مجازن موت کے لیے استعمال کر لیتے ہیں. تو لفظوں میں یہ ظاہر ہے کہ یہ چیز ہوتی رہتی ہے. تو یہ اس لفظ کے دو معنی ہیں, یعنی ایک اس کی حقیقی معنی ہے اور ایک اس کا یہ استعمال ہے. تو لوگوں نے بالعموم امتن وسطن میں جب درمیان کی جماعت کے یہ الفاظ پڑے ہیں تو وہ یہ سمجھ نہیں پائے کہ درمیان کی جماعت سے کیا مراد ہے, تو انہوں نے پھر دوسرے معنی میں لے لیا اس کو, یعنی بہترین جماعت کے معنی میں, یعنی اخلاق, کردار, علم اور ایمان کے اعتبار سے بہترین جماعت تم کو بنایا ہے. تو میرے نزدیک چونکہ اس میں قرآن کی آیت آپ پڑھیں تو الفاظ ہی یہ ہیں کہ امتن وسطن لتکونوا شہداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شہیدا, یعنی تم لوگوں کے لیے اور رسول تم پر. تو آپ سے آپ یہ جملہ یہ بتا رہا ہے کہ وسط کا لفظ بالکل لٹرل مفہوم میں استعمال ہوا ہے کہ تم درمیان کا ایک گروہ, بنی اسماعیل کو کہا ہے, یعنی ایک طرف پوری دنیا ہے جس تک تم نے پیغام پہنچانا ہے, پیچھے تمہارے اللہ کا رسول کھڑا ہے جس نے تم پر اتمام حجت کر دی ہے. تو میں اس مفہوم میں اس کو لیتا ہوں.
یہ
اچھا مجھے اب بالکل ذہن میں نہیں آ رہا. اگر
جی شہادت کے حوالے سے اور یہ امتن وسطن
اگر اگر ہاں وہ ذرا حوالہ دے کے بتا دیجئے کہ وہ کیا بات تھی جو کہی گئی تھی
کہ قوم نوح سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم تک پیغام پہنچا کہ نہیں پہنچا, اور وہ کہیں گے کہ پہنچا. اس حوالے سے ابو سعید خضری کی وہ غالباً روایت,
اس میں تو امت وسط غالباً زیر بحث نہیں,
اس کے ساتھ کی دونوں باتیں پھر جڑ گئی.
اچھا میرا خیال یہ کہ کوئی اس طرح کی غلط فہمی ہو گئی ہوگی, وہ ایک الگ بحث ہے جو اس موقع پر کی تھی, اس کو ذرا پھر یہ ہے کہ نکال لیجئے اور نکال کے دیکھیے کہ اس میں کیا پوری بات بیان کی گئی ہے, پھر میں اس کے اوپر تبصرہ کر دوں گا. میرا خیال ہے صرف آپ کو یاد رہ گئے, باقی سارے لوگ بھول گئے. نہیں مجھے وہ اصل میں پوری بحث اس وقت ذہن میں نہیں آ رہی کہ وہ کیا بحث تھی جس کے ذہن میں. نہیں وہ تو ظاہر ہے کہ دو ہی شکلیں ہو سکتی ہیں نا, یا تو صحابہ کرام ہوں گے یا بنی اسماعیل ہوں گے. وہ تو نہیں وسط کی بحث کا اس روایت لیکن اس میں وسط کے مفہوم کا معاملہ زیر بحث تھا یا کوئی اور بات زیر بحث؟
وسط بھی تھا.
یالنا گم کی ضمیر کا مسئلہ زیر بحث ہوگا. ہاں وہ میرا خیال دوبارہ سن لیا جائے, میرے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا. تو انشاءاللہ وہ جو بھی بات ہوگی اس کو دیکھ لیں گے, لیکن میں اب بالکل مطمئن ہوں اس بارے میں کہ یہاں امت وسط سے مراد یعنی درمیان کی جماعت ہے. اللہ اور اس کے رسول ایک جانب ہے, دوسری جانب دنیا کی اقوام ہے جن تک انہوں نے یہ پیغام پہنچایا ہے. جی
ایک ایک سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ظلم و عدوان اور فساد مچانے والے جو ہیں ان کے خلاف جنگ کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے صرف مسلمانوں کو دیا ہے یا دنیا میں جو بھی قوم اس وقت ہے, جیسے کرسچنز ہیں, جوز ہیں, جب وہ دیکھتے ہیں کہ کہیں ظلم ہو رہا ہے تو وہ بھی اسی طریقے سے جنگ کرنے کے حق رکھتے ہیں؟ میں اسپیشلی صدام حسین کے ریفرنس سے یہ بات کروں گی کہ جیسے اس کے بارے میں یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ کس طرح کا رولر تھا اور اس نے بھی ایک قسم کا ظلم
اللہ تعالیٰ تو یہ حق انسانوں کو دیا ہے, مان لے تو مسلمان ہے.
نہیں تو پھر اگر امریکہ اس کے
یعنی اللہ تعالیٰ تو انسانوں کو اپنی شریعت دے رہا ہے کہ مجھے مانو, میرے یہ احکام ہے,
تو پھر امریکہ بھی جہاد ہی کر رہا ہے نا اگر وہ صدام حسین کو.
میں تو اس کا ذکر کیا ہے کہ اس پہ تو بحث ہو سکتی ہے کہ نیت ٹھیک ہے یا غلط ہے, تو وہ مسلمانوں کی بھی نیت پہ بحث ہو سکتی ہے. ممکن ہے کہ وہ کسی وقت جہاد کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں تو یہ بحث تو ہو جائے گی کہ نیت ٹھیک ہے یا نہیں ہے, اینڈ ممکن ہے کہ کوئی اپنا پرانا بغض نکالا جا رہا ہو, یہ بحث تو ہو سکتی ہے. لیکن اصول کے لحاظ سے اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ نیت میں خرابی نہیں ہے تو یہ مسلمہ ہے اخلاقیات کا کہ بھائی اگر کوئی قوم سرکش ہوگی تو اس کے خلاف جنگ کی جائے گی. تو یہ عابد صاحب ذرا یہ حصہ جو ہے سن کے اس حدیث پر جو بحث میں نے کی ہے, اگلی دفعہ آپ ذرا اس کا خلاصہ نکالنا ہے تاکہ اس پہ ہم گفتگو کر سکیں. اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہی بالکل. ویسے بھی میں نے دیکھا ہے کہ میرے حافظے پر اثر پڑا ہے جب سے یہ معاملہ ہوا ہے تھوڑا سا, ورنہ نہیں. وہ جو ابو سعید خدری کی روایت کی بحث ہے نا, اصل تو وہ ہے, تو اس میں کیا بحث اس وقت ہوئی تھی اس کا ذرا خلاصہ دیکھ لیجئے, وہ مل جائے گی, کیسٹس موجود ہے اس کی. جی
آپ کا یہ خیال ہے کہ قانون اتمام حجت کے تحت صحابہ کرام نے بعد میں بھی جہاد کیا, تو ایک تو میں چاہوں گا کہ وہ اتمام حجت ان ملکوں میں کیسے ہو گیا, صرف کیا خط پہنچانے سے اتمام حجت ہو گیا یا اس کا کوئی اور بھی طریقہ تھا, اور دوسرا یہ کہ مسلمانوں کی عمومی ایک طریقہ کیا رہا ہے جہاد کے بارے میں, کہ صحابہ کرام کے بعد بھی وہ اسی طرح حملے کرتے رہے ہیں دوسرے ملکوں پہ, انہوں نے سب نے غلط سمجھ لیا یا کیا ہوا؟
یہ چیز زیر بحث آئے گی آگے, یعنی یہ ہم اب آیتوں کا مطالعہ کر رہے ہیں نا, تو اس میں یہ سارا معاملہ زیر بحث آئے گا صحابہ کرام کے حد تک, اس لیے کہ ان کے اعمال اور ان کے اقدامات جو ہیں ان کا تمہیں جواب دینا ہے. باقی مسلمان تو کبھی مجھ سے پوچھے جنگ نہیں کرتے, تو جب ایک سپر پاور قائم ہو گئی دنیا میں تو ظاہر ہے کہ وہ پھر جائز بھی کرتی ہے. مثال کے طور پر ہندوستان پر مسلمانوں نے حملہ کیا تو جتنا بھی ریکارڈ دستیاب ہے اس میں بظاہر لگتا ہے کہ معقول تھا, یعنی محمد بن قاسم کا جو حملہ ہے, یہ راجہ داہر نے ان کے لوگ پکڑ لیے اور ان کو بار بار وارن کیا گیا, جب وہ باز نہیں آئے پھر اس کے بعد بھی بہت سے لوگوں نے یہاں سے ان سے کہا کہ بہت ظالمانہ حکومت ہے, تو انہوں نے تختہ الٹ دیا آگے اس کا. تو آپ اس پہ ہی بحث کر سکتے ہیں, لیکن یہ کہ ایک حد تک یہ بات معقول معلوم ہوتی ہے. اسی طرح اسپین کے معاملے میں یہ معلوم ہے کہ وہاں پر جس طرح ایک خانہ جنگی تھی اور جس طرح مختلف سردار رشوتیں لے کر مسیحیوں کے لوگوں کو مارتے تھے, تو اس میں لوگوں نے خود آ کے درخواست کی موسیٰ بن نصیر سے, تو انہوں نے اس کے بعد اقدام کیا. تو کچھ تو مواقع ایسے ہیں جن کا کوئی قانون اتمام حجت سے تعلق نہیں, یعنی مسلمان ایک سپر پاور تھی, امریکہ کرتا ہے اب یا دنیا میں کوئی اور بڑی حکومت کرتی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ احمد شاہ ابدالی کے ہندوستان پر حملے اور بابر کا حملہ اور علاؤ الدین کا حملہ اور خوارزم شاہ, یہ کیا چیز ہے؟ اس کا دفاع کیوں کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ یعنی بابر کو اس کے اعزاز نے حکومت سے محروم کر دیا, فرغانہ کی حکومت چھن گئی, اس نے کہا قسمت آزمائی کرتے ہندوستان میں جا کے. اب یہ قسمت آزمائی جو ہے یہ ٹھیک ہے, اس زمانے میں چل جاتی تھی. اور بھی لوگوں کو دیکھیے آپ معلوم ہے خلجیوں کی حکومت تو چند لوگوں کو لے کے آیا تھا, اس نے قبضہ کر لیا, ایک پورے خاندان کی حکومت قائم ہو گئی. احمد شاہ ابدالی یعنی وہ حضرت آتے تھے اور آ کے سرحد سے جب داخل ہوتے تھے پنجاب میں تو مارنا شروع کرتے تھے سکھوں کو, اور مارتے مارتے دلی تک پہنچ جاتے تھے, اور پھر کوئی حکومت بھی قائم نہیں کرتے تھے بلکہ لوٹ مار کر کے واپس چلے جاتے تھے. اور آخر میں جب سکھوں کو انہوں نے مارا ہے تو بتایا, سکھوں کی اپنی تاریخ جو ہے کرنل گنڈا سنگھ نے لکھی ہے احمد شاہ ابدالی پر, جو بڑی اچھی کتاب ہے اس کی, تو اس میں حالانکہ وہ سکھ ہے اور انہوں نے لکھا بھی ہے کہ اگرچہ میں سکھ ہوں لیکن میرا ہیرو احمد شاہ ابدالی. اس زمانے میں مار کھانے والے بھی دلچسپ بڑی اچھی بات کی انہوں نے. آپ دیکھیں کتنی بلاغت ہے. تو کولو کہار جیسے سکھوں کی تاریخ میں کہتے ہیں 25,000 سکھ اس نے ایک ہی دن میں مارے تھے. جی
مسلمانوں کے اعمال جو وہ کرتے ہیں ان کو تو چھوڑ دیتے ہیں, لیکن جو آپ قانون بیان کر رہے ہیں جو آپ نے سمجھا ہے تو کیا یہ آپ نے ہی سمجھا ہے یا تاریخ میں کچھ اور لوگ بھی اس کو بیان کرتے رہے؟
یہ بھی ذرا بحث آ جائے گا. فی الحال تو جو میں نے سمجھا ہے وہ سمجھیے اس کو. تو جناب اس میں اب سب سے پہلے جس بحث کا ہم مطالعہ کریں گے یہ ہے جہاد کا اذن. یعنی جہاد کا اذن یہ جو عنوان ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا رہا ہے جس میں مسلمانوں کو اجازت نہیں تھی تلوار اٹھانے کی. یعنی ظلم و عدوان کے خلاف بھی ظلم ہوا مکے میں, آخری درجے میں ہوا, لیکن اس کے خلاف بھی اجازت نہیں دی گئی جنگ کرنے کی. جنگ کا معاملہ جو ہے اس میں اولین مسئلہ یہ بنتا ہے کہ کب اس کی اجازت دی جائے گی. یہ نہیں ہے کہ ظلم و عدوان ہو گیا تو آپ اٹھ کھڑے ہوں, آپ کا جی چاہے آپ اٹھ کھڑے ہوں, کسی اور کا جی چاہے اٹھے. تو اذن اس لیے میں نے عنوان قائم کیا. تو قرآن مجید کی جو آیت اس اجازت دیتی ہے, ایک ہے حکم دینا جنگ کرو, ایک ہے اب اجازت دی گئی, آپ ظلم میں پسے ہوئے ہیں اور آپ کو روکا گیا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے اقدام. ایک وقت میں اجازت دی گئی ہے سورہ حج میں, یہ سورہ حج کی 39-40 آیت ہے, اس میں پہلی مرتبہ مسلمانوں کو اجازت دی گئی, اس لیے میں نے اس باب کا عنوان اس کو بنایا. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ. یعنی مسلمانوں کے اوپر جو ظلم و ستم ہوا مکے میں وہ پرسیکیوشن کی نوعیت کا تھا, یہ آزادی ان سے چھیننے کی کوشش کی گئی کہ وہ اپنی مرضی سے ایمان نہیں لا سکتے, یعنی جو مذہب چاہیں وہ اختیار نہیں کر سکتے. چنانچہ اس کی تاریخ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہر مسلمان اس سے واقف ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ تو ہوا ہی, آپ ایک بڑے خاندان سے تعلق رکھتے تھے, لیکن جو لوگ چھوٹے خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے یا غلام تھے ان کے ساتھ تو مظالم کی بالکل انتہا کر دی گئی. اور یہ معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع کے اوپر ان مظلوم لوگوں کو پھر یہ اجازت دینی پڑی کہ آپ حبشہ چلے جائیں, چنانچہ وہ اور وہاں عورتیں گئیں بچے گئے, اس طرح کی صورتحال پیدا کی گئی تھی. قرآن مجید نے اجازت نہیں دی, یعنی مکے کے سارے زمانے کے دوران میں جنگ کرنے یا جواب دینے کی اجازت نہیں دی. وہ مشہور واقعہ ہے آل یاسر کا, جب ان کا خاتون کا پیٹ پھاڑ ڈالا گیا اور ان کے ساتھ بہت ظلم اور زیادتی ہوئی, تو حضور پاس سے گزرے تو آپ نے کہا کہ موعدکم الجنہ, میں تم سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں, یعنی اجازت نہیں دی گئی اس بات کی. پھر اجازت دی گئی, تو جب اجازت دی گئی تو سورہ حج کی اس آیت میں اس اجازت کا اعلان کیسے کیا گیا, وہ یہ ہے جن سے جنگ کی جائے انہیں جنگ کی اجازت دی گئی. یعنی جن لوگوں سے اب اگر یہ لوگ یہ مسلمان آ چکے ہیں نا, ہجرت کر چکے ہیں, تو اب اگر یہ لوگ کرتے ہیں اقدام, جن سے جنگ کی جائے انہیں جنگ کی اجازت دی گئی اس لیے کہ ان پر ظلم ہوا, یعنی وجہ بھی بیان کر دی کہ ظلم اور عدوان اس کا باعث بنا ہے, اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر پوری قدرت رکھتا ہے, وہ جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے صرف اس بات پر کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے. یعنی ان کا جرم اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ نہیں, ہم باقی معبودوں کو نہیں مانتے, ہمارا رب صرف اللہ ہے. تو توحید کی شہادت پر وہ گھروں سے نکال دیے گئے. یہ قرآن مجید نے یعنی جرائم کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ یہ جرائم ہوئے, تو جن کے خلاف یہ جرائم ہوئے ہیں ان کو ہم نے اب جنگ کی اجازت دے دی. یہ جنگ کی اجازت دینے کی جو آیت ہے اس میں کیا بات بیان ہوئی ہے, یہ اس موقع پر اجازت کیوں دی گئی اور اس سے متعلق کیا احکام ہیں, ان کا ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں مطالعہ کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر.